أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي
العظيم.
برادران إيماني، آج 23 شب قدر ہے، اور اس اعتبار سے یہ ایک ایسی فرصت عبادت ہے جو سال میں ایک بار ہی نصیب ہوتی ہے. پروردگار اس شب کو آپ حضرات کے لیے ہر اعتبار سے مبارک قرار دے. یہ شب شب عبادت ہے، شب دعا ہے، شب تلاوت ہے، یہ شب شب مغفرت ہے، شب رحمت ہے، شب قدر ہے. اور اگر میرے گزشتہ معروضات آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوں تو یہ بات ایسی ہے کہ میں خود جب سوچتا ہوں تو ایک لذت محسوس ہوتی ہے کہ آپ اپنے رب کا کرم دیکھیں، وہ مالک ہے، خالق ہے، حاکم ہے، وہ جو جی چاہے کر سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور ہمارے لیے مجال نہیں ہے کہ ہم کوئی حرف شکایت زبان پر لائیں. اگر وہ مثال آپ کے ذہنوں میں ہو کہ ایک کمہار مٹی سے برتن بناتا ہے، مٹی سے کھلونے بناتا ہے، مٹی سے گلدان بناتا ہے، مختلف چیزیں بناتا ہے، مٹی جس کی کوئی ارزش، کوئی قدر، کوئی قیمت نہیں ہوتی، جب وہ کچھ بنا دیتا ہے تو پھر وہ قدر و قیمت پیدا کر لیتی ہے. لوگ اپنے گھروں میں سجاتے ہیں، زینت کا سبب بنتی ہیں وہ چیزیں. اب یہ چیزیں، ان میں سے کسی کو حق ہے کہ کمہار سے کہے کہ تم نے ہمیں برتن کیوں بنایا، تم نے ہمیں گلدان کیوں بنایا، تم نے ہمیں حیوان کیوں بنایا؟ مقام شکر تو ہے کہ ہم کچھ نہیں تھے، ٹھوکروں میں تھے، اس قابل بنا دیا کہ لوگ سجا رہے ہیں تاکہ. مقام شکر تو ہے، مگر مقام شکایت نہیں ہے. یہی مثال آپ اپنے اوپر تصور فرمائیں. آپ کیا تھے، ہم کیا تھے؟ کچھ نہیں تھے. مقام شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مقام شکر ہے کہ اس نے ہمیں صاحب ایمان بنایا. اس کے بعد بھی اس کا شکر ہماری زبان پہ نہیں آتا ہے، شکوے آتے ہیں. یہ مقام عبرت ہے شکر کیجئے کہ اس نے انسان بنایا، خاک سے انسان بنا دیا، کچھ نہیں تھے ہم اور ہمیں سب کچھ بنا دیا، انسان بنا دیا یعنی سب کچھ بنا دیا. اور پھر اس کے بعد بھی جو احکام وہ چاہے صادر فرما سکتا ہے، لیکن یہ کس قدر لطف ہے، لطف بالائے لطف، لطف بالائے لطف، لطف بالائے لطف. وہ اعلان کرتا ہے دیکھو آج کی شب ہم تمہاری قسمت لکھ رہے ہیں، تم کیا بننا چاہتے ہو خود بتا دو. توجہ، کیا کرم ہے واقعا، جیسی اس کی ذات لامتناہی ہے اس کا کرم لامتناہی ہے، اس کی رحمت لامتناہی ہے. وہ مالک حقیقی ہم سے پوچھا ہے بھائی بتاؤ آج کی رات سونا نہیں جاگنا، بتانا تم کیا بننا چاہتے ہو. اور ہمارا اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے، لطف و کرم. تو آج شب قدر ہے، آج آپ جو بننا چاہتے ہیں وہ بتا دیجئے اپنے رب سے، اس لیے کہ وہ قادر ہے، وہ قدرت بھی رکھتا ہے، جو آپ بننا چاہیں گے وہ بنا دے گا. مگر یہ یاد رکھیے کہ آپ اپنے طور پر جو بھی بننا چاہیں گے، جو بھی تصور اپنے طور پر قائم کریں گے، وہ تصور بہرحال ناقص ہوگا. ہم کیا کہیں اللہ سے کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں، یہ مانگنا بھی ہمیں جس نے سکھایا، ذات علی عظیم سے کیا مانگیں یہ ہمیں بتایا علی حکیم نے. اس لیے شب قدر میں بھی ان کے تذکرے سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں. جہاں طویل دعائیں ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہاں پر دعائیں کمیل ہیں اور دعائیں مشلول ہیں اور بہت سی طویل دعائیں ہیں، دعائیں جوشن کبیر ہیں. وہاں امیر المومنین علیہ السلام کی ایک مختصر سی مناجات ہے، بہت مختصر. الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا انت کما احب فاجعلنی کما تحب. پوری مناجات ہو گئی. پروردگار میرے لیے یہ عزت کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، معبود میرے لیے یہ فخر کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. پروردگار تجھ کو میں نے ویسا رب پایا جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا. ہم کیا بتائیں گے کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں، جیسا تو بنا سکتا ہے بنا دے. دیکھیں نا، اب یہ اگر ادبی ذوق کے مطابق، اگر ادبی ذوق کے حوالے سے آپ سمجھنا چاہیں تو میں کہوں گا بات ذرا لطیف سی ہے، لیکن میں کہوں گا کسی آرٹسٹ کو آپ چیلنج کر دیں، تم جو بنانا چاہتے ہو بنا کے دکھاؤ، ہم اپنی مرضی کوئی بتانا نہیں چاہتے. بجائے اس کے کہ آپ اپنے حدود اربعہ کو محدود کریں، آپ اپنے قد کو خود معین کریں، آپ اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں. پروردگار ہم وہ بننا چاہتے ہیں جو تو بنانا چاہتا ہے، اور وہ ہمیشہ آپ کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتا ہے، بہتر سے بہتر بنانا چاہتا ہے. اس لیے آج کی رات بہت قیمتی ہے. اپنی طرف سے بندے جو کوشش کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اپنے دل کو انوار الہیہ کے لیے صاف کریں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ دل اللہ کا گھر ہے، اس کے گھر میں کسی دوسرے کو مت بساؤ. یہ غلطی نہ کرنا کہ گھر اس کا ہے اور کسی اور کو تم نے بسا دیا. اس دل کو صاف کریں، اور صاف کرنے کا پہلا مرحلہ یہ ہے، جہاں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں وہاں یہ جو آپس کی رنجشیں ہیں نا، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، یا حتیٰ کہ دشمنوں میں. کوشش کیجئے کہ آج آپ سب کو معاف کر دیں. توجہ ہے، آپ سب کو معاف کر دیں، اور اس کے بعد دست دعا بلند کریں، پروردگار میں نے سب کو معاف کر دیا، تو مجھے معاف کر دے. توجہ ہے، پروردگار میرے دل میں جس کا رنج تھا، غصہ تھا، کدورت تھی، کینہ تھا، حسد تھا، رشک تھا، دوسروں سے مجھے رنج پہنچا، میں نے سب بھلا دیا، چاہے وہ اہم ہو یا غیر اہم. معبود، اچھا جب خدا سے کہیں تو یہ سوچ کے کہیں کہ جو دل میں ہو وہی کہیں. یہ ایک جملہ کہنے کے لیے بڑی ریاضت درکار ہے، یہ یوں ہی کہہ کے گزر جانے والی بات نہیں ہے، کسی ہما شما کے سامنے تو نہیں کہہ رہے ہیں نا، اس سے کہہ رہے ہیں کہ جو دلوں کے بھید جانتا ہے، جس سے دلوں کا بھید چھپا ہوا نہیں ہے، اس سے کہنا ہے. تو اس کے سامنے کہنے سے پہلے جو کہنا ہے اس بات کو سچ کر دکھائیں. یہ ایک ریاضت ہے، ایک ریاضت ہے واقعی، یہ تزکیہ نفس کا مرحلہ ہے. آپ سب کو معاف کر دیں، بیوی، بچے، بھائی، بہن، ماں باپ، عزیز اقربا، سب کو معاف کر دیں، اور پھر ممکن ہو تو شرمائیں نہیں، خود ان سے بھی معافی طلب کر لیں. پہلے خود معاف کیجیے، دل سے معاف کر دیجیے، اس کے بعد کہیے بیوی سے کہ تمہیں اگر زندگی میں کوئی بات میری بری لگی ہو مجھے معاف کر دو. بچوں سے کہیے مجھے معاف کر دینا بیٹا. ماں باپ سے کہیے مجھے معاف کر دیجیے گا. بھائیوں سے، جس سے بھی رشتہ ہے، ناتا، جہاں تک آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے، دسترسی ہو سکتی ہے، آپ پہلے معاف کر دیں، پھر ان سے معافی طلب کریں، اور اس کے بعد رب کی بارگاہ میں بیٹھیں کہ پروردگار میں نے معاف بھی کر دیا، میں نے معافی مانگ بھی لی، اب تو مجھے معاف فرما دے. توجہ ہے، چھوٹا سا عمل ہے، کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے، لیکن بہت بڑا عمل ہے، کوئی چھوٹا عمل نہیں. مگر کر کے دیکھیے، دیکھیے دل میں کیسا نور پیدا ہوگا، دیکھیے کیسا مزاج میں کیسی شیرینی پیدا ہوگی، ذہن میں کیسی نورانیت پیدا ہوگی، ضمیر زندہ ہو جائے گا. احیاء لیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چراغ روشن کر کے رات کی تاریکی دور کی جائے، احیاء یعنی زندہ کرنا. کسے زندہ کریں گے؟ کسے زندہ کرنا ہے؟ دل زندہ کرنا ہے، اپنے آپ کو زندہ کرنا ہے، اپنے اندر روشنی پیدا کرنی ہے. اگر یاد ہو وہ بحثیں ہیں کہ ایک شب و روز ہمارے وجود کے باہر ہوتا ہے، ایک شب و روز ہمارے وجود کے اندر ہوتا ہے، ایک صبح وہ ہوتی ہے جو باہر ہوتی ہے، ایک صبح وہ ہوتی ہے جو ہمارے اندر ہوتی ہے، ایک رات وہ ہے جو باہر ہوتی ہے، ایک رات وہ ہے جو ہمارے اندر ہوتی ہے. اندر آج اگر صبح پیدا ہو جائے، احیاء شب کا مطلب ہے کہ آپ تاریکی پر فتح پا جائیں اور اندر حشر برپا ہو جائے. کیا سمجھے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حشر برپا ہو جائے. حشر کے بعد رات نہیں ہے، نور ہی نور ہے. اندر صبح محشر برپا کر کے دیکھیے، اندر صبح محشر پیدا کر کے دیکھیے کہ اس کے بعد تاریکی آپ کے دل پہ غلبہ نہ کرنے پائے. اور اس سب کی کلید حق سبحانہ و تعالی کی تائید سے دو جملوں میں جو سمٹ کے آتی ہے وہ ہے علم، اور علم کے مطابق عمل کرنا محبت کے ساتھ. علم اور علم کے ساتھ علم کی روشنی میں عمل کرنا محبت کے ساتھ, محبت کے ساتھ یعنی کراہت کے ساتھ نہیں, کراہت کے ساتھ نہیں, کلفت کے ساتھ نہیں, تکلف کے ساتھ نہیں, تکشف کے ساتھ نہیں, گراباری محسوس کرتے ہوئے نہیں, سرگرانی کے ساتھ نہیں, دل کی سنگینی کے ساتھ نہیں, لطافت قلب کے ساتھ, اقبال قلب کے ساتھ, دل کی چاہت کے ساتھ, چاہت کے ساتھ. اطاعت کا نام ہی ایمان ہے, چاہت کے ساتھ اطاعت کا نام ہی تشیع ہے, چاہت کے ساتھ اطاعت کا نام ہی شیعیت ہے. اللہ کا شیعہ بن کے دیکھیے, شیعت اللہ بنیے, شیعت رسول اللہ, شیعت علی ابن ابی طالب. یہاں پر سلسلے کو چند منٹ آگے بڑھاتے ہوئے, چونکہ بہرحال مسلسل میں سورہ عنکبوت کی چند آیتیں تلاوت کر رہا ہوں اور بیچ میں دو تین شبیں مجلس کے تقاضے تھے, اس لیے براہ راست آیت پر گفتگو نہیں ہو سکی, لیکن آج میں اس تعلق سے ایک آیت اور آگے بڑھتا ہوں سورہ مبارکہ عنکبوت کی. ہم سب آزمائش اور امتحان میں ہیں. سب سے بڑی آزمائش اور امتحان کیا ہے, کامیابی کیا ہے انسان کی, کہ واقعاً اس زندگی کو عافیت کے ساتھ بسر کر لیں. چھوٹا سا جملہ, عافیت کے ساتھ, امن کے ساتھ, امن کا ماحول برقرار رہے, عافیت کا ماحول. عافیت کوش کون نہیں ہوتا. عافیت پہ یاد آ گئی یہ روایت, بے ساختہ تو آپ تک پہنچا دوں. قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حکم نازل فرمایا تھا, اور وہ حکم ایک ذات کے علاوہ کسی دوسرے نے اس حکم پہ عمل نہیں کیا سوائے ذات گرامی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, اور کسی کو توفیق عمل نصیب نہیں ہوئی. اور یہ ایک ایسی فضیلت ہے جس پر اس کائنات کا ہر مسلمان متفق ہے, ناصبی, خارجی, دشمن علی, دوستان علی, سب متفق ہیں کہ ہاں یہ فضیلت وہ ہے. یہ ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا, اور وہ یہ ہے کہ آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی, اس آیت کو کہتے ہیں آیت نجوا, کہ رسول آپ اعلان کر دیجئے کہ اب آپ سے جو بھی آ کر گفتگو کرنا چاہے, تنہائی میں ملاقات کرنا چاہے, سوال کرنا چاہے, مناجات کرنا چاہے, نجوا کرنا چاہے, آپ سے مشورہ کرنا چاہے, پہلے صدقہ دے اور پھر آئے. سادہ سا حکم ہے اور اطلاق ہے اس حکم میں. اطلاق کے معنی یہ ہیں کہ کوئی قید, کوئی شرط, کوئی حد بندی نہیں ہے, کہ مثلا ایک کلو سونا دے کے آئیے, ایک من چاندی دے کے آئیے, یا ایک من کھجور ہی دے کے آئیے. نہیں, ایک دانہ خرما بھی بنام صدقہ, بنیت صدقہ, بارادہ اطاعت حق دے دیجئے کافی ہے. بساط بھر بینکم و بین اللہ, آپ اور آپ کے خدا کے درمیان آپ کی جو بھی بساط ہے, بساط سے کم بھی دیں گے تب بھی آیت جو ہے وہ, چونکہ کوئی اس نے حد معین نہیں کی ہے, کہ جو بھی مناجات کرنا چاہے وہ صدقہ دے اور آ جائے. کیسے کیسے عاشقان رسول تھے, کیسے کیسے سرمایہ دار تھے, کیسے کیسے غنی تھے, کیسے کیسے اغنیا تھے, مگر جناب والا ایک دانہ کھجور کا بھی صدقہ دینے کی توفیق کسی کو نصیب نہ ہوئی. اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ایک دینار تھا. ایک دینار اس زمانے میں جب اس کا خوردہ کیا جاتا تھا یعنی اسے بھنایا جاتا تھا، چینج کیا جاتا تھا، تو 10 درہم ملتے تھے. آپ پہلے تشریف لے گئے اور اس دینار کو درہم میں بدلا. دیکھیے تو علی بخیل نہیں تھے، نعوذ باللہ. علی ایک دینار پہلے ہی دے سکتے تھے، مگر اسے کہتے ہیں لذت مناجات. لذت مناجات، پہلے دینار کو درہم میں بدلا، ایک درہم صدقہ دیا، اور اس کے بعد حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے اللہ سے کیا مانگیں. توجہ رکھیے، آج شب قدر ہے، آپ سب دعا مانگیں گے، دعا کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اللہ سے کیا طلب کریں. سوال کرنے والا کون ہے، کس سے سوال ہے، کیسے ماحول میں سوال ہے، جواب دینے والا کون ہے، توجہ ہے. رسول اللہ سے سوال کر رہے ہیں، نفس رسول علی ابن ابی طالب امیر المومنین، یا رسول اللہ اللہ سے کیا مانگے. دست خدا کہہ رہا ہے خدا سے کیا مانگے. لسان حق، لسان اللہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ سے کیا مانگے. اچھا، یہاں پہ اس لفظ کی اہمیت سمجھیے. یہ جو دعا سجدے میں بھی بتائی گئی ہے کہ دعا عافیت کے لیے کرو. حضور سے امیر المومنین نے پوچھا اللہ سے جب دعا کریں تو کیا طلب کریں، حضور نے کہا عافیت. اللہ عافیت طلب کرو، عافیت. اللہم یا ولی العافیہ نسألک العافیہ عافیت الدین والدنیا والآخرۃ. یہ آپ سجدے میں دعا کرتے ہیں، یہ عافیت کی دعا معمولی دعا نہیں ہے. دنیا کی عافیت، دین کی عافیت، آخرت کی عافیت، عافیت طلب کرنے کی تعلیم خصوصی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یاد رہے گی نا یہ بات، بار فراموش نہ کیجیے گا، بھلائیے گا نہیں. اسی لیے میں نے پورے پس منظر عرض کیا آپ کے سامنے کہ عافیت، انسان کا کمال یہ ہے کہ ایسی زندگی بسر کر کے گزر جائے کہ جو پرعافیت زندگی ہو، باعافیت زندگی ہو، باعافیت زندگی ہو، اپنے لیے بھی غیروں کے لیے بھی عافیت، امن کے ساتھ گزارتے زندگی. لیکن یہ امن کے ساتھ زندگی گزارنا بھی مشکل ہوتا ہے، میں اس کی طرف اشارہ کروں. یہ سب سے بڑا امتحان ہے، سب سے بڑی آزمائش ہے. یہ سورہ جو امتحانات اور آزمائشوں کے پورے نظام سے تعرض کرتا ہے. مجھے افسوس رہ گیا اور رہ جائے گا کہ جس طرح میں چاہتا تھا کہ خود اس سورہ مبارکہ کی تفسیر بیان کر سکوں، نہیں کر سکا، اور یہ چند روز بھی گزر جائیں گے اور بیان نہیں ہو سکے گا. جتنے بڑے بڑے امتحان ہیں سب کا حوالہ اس سورہ میں موجود ہے. حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام اس سورہ میں اس کا امتحان کا تذکرہ، جناب نوح علی نبینا وعلیہ السلام اس میں موجود ہے. لیکن کلیات بھی موجود ہیں، جزئیات، بعض جزئیات ہیں اور کلیات اس بحث کے موجود ہیں. یہاں تک تو گفتگو پہنچ گئی تھی، تقریباً آیت 8 تک پہنچ گئی تھی جہاں والدین کا تذکرہ تھا، اور اس کے بعد یہ تھا کہ والدین اگر حق سبحانہ و تعالیٰ سے روگرداں کرنا چاہیں، شرک کی دعوت دیں، تو ان کی دعوت قبول نہ کریں. اس کے بعد ارشاد الہی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. اور جو لوگ ایمان لانے والے ہیں اور عمل صالح بجا لانے والے ہیں، انہیں ہم ضرور بالضرور یقیناً صالحین میں داخل کریں گے. اس کے معنی ہے کہ صالحین کچھ اور ہیں. انسان جو ایمان و عمل صالح کی دولت لے کے جائے گا تو اسے صالحین میں شامل کر دیا جائے گا، صالحین میں داخل کر دیا جائے گا. من الصالحین ہونا اور مرتبہ ہے، فی الصالحین ہونا اور مرتبہ ہے. یہ سب نزاکتیں قرآن مجید کی ہیں. کہیں قرآن مجید میں صالحین کا تذکرہ ہے اور کہیں قرآن مجید میں یہ تذکرہ ہے کہ ہم صالحین میں تمہیں شامل کر دیں گے، یعنی اسباب لطف اسباب کرم ہم تمہیں شامل کر دیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، جب انہیں اللہ کی راہ میں اذیت دی جاتی ہے تو وہ اس اذیت کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب ہو. اس تشبیہ میں بہت سی گہرائیاں ہیں. اللہ کے عذاب میں دوام ہے، جو خالدین فی النار ہیں، جو ہمیشہ ہمیشہ آتش جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ آتش جہنم میں رہیں گے، خالدین فی النار. یہاں کوئی کسی پر ایسی کوئی مصیبت نہیں ڈال سکتا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہو. اور شدت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اللہ کا جو عذاب ہوتا ہے، عذاب الہی، عتاب الہی، عقاب الہی، پاداش الہی، انسانوں کی ایک دوسرے سے جو آزمائش ہوتی ہے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. بہرحال یہ آیت بھی اجمالاً اس پہ گفتگو ہو چکی تھی، اور اس آیت کے ذیل میں ہے وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. یہاں تک گفتگو ہو چکی تھی. آج جس اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہے جو مبتلا بے ہے، تھوڑا سا اس وقت انفرادی سطح پہ بھی انسان کبھی کبھی مبتلا ہو جاتا ہے، اور اجتماعی سطح پہ بھی، انٹرنیشنل سطح پر بھی، سیاسی اور اقتصادی اور اخلاقی ہر جہت سے یہ مبتلا بہ مسئلہ ہے، کبھی شعوری طور پر کبھی غیر شعوری طور پر. ارشاد الہی اس آیت میں، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. جو کافر ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے منکر ہیں، جو بے دین ہیں، بے ایمان ہیں، وہ دعوت دیتے ہیں دوسروں کو کہ جیسا ہم کر رہے ہیں وہ کرو، جو ہم کہیں وہ کرو، اور فکر نہ کرو تمہارے عمل کی ذمہ داری ہم پر ہے، ہم بوجھ اٹھائیں گے تمہارا. توجہ رہے، صاف صاف یہ آیت میں موجود ہے، اور یہ ہوتا ہے دنیا میں. ذرا سا توجہ دیں عملی سطح پر، شرم آتی ہے مثال دیتے ہوئے، لیکن یہ جو جرائم کا بازار ہے اس وقت، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص ایک جگہ بیٹھا ہے، وہ کسی شخص کو گویا ہائر کر لیا جاتا ہے، تمہیں ہماری طرف سے یہ کام کرنا ہے، وہ فکر نہ کرو باقی سب ذمہ ہمارا ہے. یہ فکر نہ کرو باقی سب ذمہ ہمارا، یہ نہ دنیا میں کام آتا ہے یہ حرف، نہ آخرت میں کام آنے والا ہے. سبحان اللہ. کسی کا ذمہ کوئی نہیں لے سکتا، کسی کا عمل کسی دوسرے کے ساتھ وابستہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر وقت نہیں ہے، میں نے خود اپنے وقت کو محدود کر رکھا ہے، اور یہ دقیق اور پیچیدہ اور فلسفیانہ بحثیں سننے کے آپ حضرات ویسے تو عادی نہیں ہیں، لیکن مجھے تو برداشت کرنے کے عادی ہو چکے ہیں اب، اس لیے میں صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. اگر فلسفیانہ اعتبار سے، اگر حکیمانہ اعتبار سے، اگر علم النفس کی حقیقت کی روشنی میں آپ دیکھیں، عمل ایک زندہ حقیقت ہوتا ہے، عمل ایک زندہ حقیقت ہے، اور عمل کبھی بھی اپنے عامل سے جدا نہیں ہو سکتا. عامل میں ہوں، عمل میرا مجھ سے کیسے جدا ہو سکتا ہے؟ اور یہ ایک زندہ حقیقت ہے. اور جسے شخصیت کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے شخص، ایک ہوتی ہے شخصیت. ایک شخص ہوتا ہے، ایک شخصیت ہوتی ہے. شخص عبارت ہے جسم سے، شخصیت صرف عمل سے عبارت ہوتی ہے. آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں، آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں، آپ کسی سے دشمنی کرتے ہیں، محبت میں آپ کا انداز کیا ہوتا ہے، دشمنی میں آپ کس حد تک گر جاتے ہیں، آپ کسی سے اختلاف رائے کرتے ہیں، اس اختلاف رائے میں آپ کا عالم کیا ہوتا ہے، دہن کیسا بگڑتا ہے یا بنتا ہے، یہ تمام آپ کی مسکراہٹیں، آپ کا غیظ و غضب، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، یہ سب کیا ہے؟ عمل. مسکراہٹ عمل ہے، گریا عمل ہے، اٹھنا بیٹھنا عمل ہے، کھانا پینا عمل ہے، معاملات جو کچھ عمل ہے. اولاً یہ ایک زندہ حقیقت ہے، مردہ حقیقت نہیں ہے. ثانیاً یہ باقی رہنے والی ہے، فنا ہونے والی نہیں ہے. ثالثاً یہ آپ کی یعنی عامل کی ذات سے جدا کبھی نہیں ہو سکتا. عامل میں اور اس کے عمل میں رشتہ ایسا ہے جس میں دوئی واقع نہیں ہو سکتی. اور ہمارا آپ نے ممکن نہیں ہے کہ الگ ہو جائے. اور جب یہ ثابت ہے کہ عمل عامل سے جدا نہیں ہو سکتا، تو کسی دوسرے کے عمل کی ذمہ داری کوئی اور لے کیسے سکتا ہے؟ سبحان اللہ. کوئی فرعون ہو، کوئی شداد ہو، کوئی حامان ہو، کوئی نمرود ہو، کوئی یزید ہو، کوئی صدام ہو، کوئی ہو، کوئی کسی دوسرے کے عمل کی ذمہ داری لے ہی نہیں سکتا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں، اور بطور خاص دار آخرت میں. یہ بہت تفصیلی بحث ہے، یعنی بحث میں تفصیلی اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں حکیمانہ فرعیں بھی بہت ہیں، اور تطبیق دے کر اگر مثالیں پیش کی جائیں زندگی کی تو بھی بہت تفصیلی بحث ہے، بہت جسے کہتے ہیں دامن دار، یعنی دامن بحث بہت وسیع ہے. قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر آیا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھانے والا ہے. وزر کہتے ہیں بوجھ کو، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، کوئی کسی کے عمل کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا مگر یہ کہ جب آپس میں نفس کا رشتہ ہو، وحدت کا رشتہ ہو، تب کوئی کسی کا وزیر بنتا ہے. وزیر بھی اسے کہتے ہیں جو کسی کا بوجھ اٹھاتا ہے، اور یہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہے. سورہ طہٰ پڑھ لیجئے یا سورہ الم نشرح لکا صدرکا پڑھ لیجئے، وہاں بھی وزارت کا ذکر ہے، یہاں بھی وزارت کا ذکر ہے. وہاں جناب موسیٰ کلیم اللہ نے دعا فرمائی ہے کہ پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، اور یہاں بغیر دعا اللہ سبحانہ وتعالی نے مصطفیٰ کو مژدہ سنایا ہے کہ تم بوجھ کیوں محسوس کرتے ہو، کیا ہم نے علی کو تمہارا وزیر نہیں بنایا؟ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسے اس شب قدر میں اپنے تمام عزیزوں کی لغزشوں سے درگزر کر سکیں، انہیں دل سے معاف کر سکیں، ہم انہیں خوشی عطا کر سکیں، ہم اسے معافی طلب کر سکیں، اس کے بعد ہم اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں، اللہ سے مغفرت حاصل کریں، محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے، اور بطور خاص 14 معصومین کے وسیلے، اور اس میں 2 بس محمد اصل ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد اصل ہیں. مگر یہ یاد رکھیے گا کہ شب قدر کا باطن ذات گرامی فاطمہ زہرا. سورہ انا انزلنا کی تفسیر گزشتہ سال یا اس سے پیوستہ سال میں عرض کر چکا ہوں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر سے، تم سمجھتے ہو لیلۃ القدر سے مراد کیا ہے؟ لیلۃ القدر سے مراد بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اس لیے بی بی کا واسطہ دے کر اور امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا واسطہ دے کر ان وسائل کے ذریعے سے حق سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں حاضری دیں، اس کی توحید میں رسوخ پیدا کریں، اور طلب مغفرت کریں، اپنا مستقبل بنائیں، مقدر سنواریں، شب قدر میں مقدر سمانیں، مستقبل سمانیں، اس دنیا سے لے کر اس دنیا تک. پروردگار آپ کی زندگیوں کو نور توحید و ولایت سے منور فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.